بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد، شيخ العلامة المحقق الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، في كتاب کہ شرح کا درس جاری ہے. آج کے درس میں ہم پہنچے ہیں، جیسا فرماتے ہیں، باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ. یعنی اس چیز کا ذکر کہ شرک میں سے یہ بھی امور ہیں کہ چھلا پہننا یا دھاگا لٹکانا وغیرہ رفع بلا کے لیے یا مصیبت کو دفع کرنے کے لیے. شیخ صاحب نے اس باب میں شرک کے متعلق باتیں بیان کی ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے کہ پچھلے دروس میں توحید کے متعلق تفصیل سے بات کی ہے، بنیادی اصول کے مطابق توحید کا مفہوم کیا ہے، کلمہ توحید کی شرطیں کیا ہیں، کلمہ توحید کے ارکان کیا ہیں، اور کلمہ توحید کی تفسیر، شرک سے ڈرنے کا باب، کلمہ توحید کی طرف دعوت دینا، جب یہ سب چیزیں بیان کی گئی ہیں تو شیخ صاحب نے توحید کی ضد جو شرک ہے اسے بیان کیا. وہ بضدها تتبین الاشیاء، اور کسی چیز کی ضد بیان کرنے سے اس چیز کی مزید وضاحت ہوتی ہے. اور اگلے جو دروس آ رہے ہیں سارے، یہ سب عملی مسائل ہیں، یہ پریکٹیکل دروس ہیں. یعنی توحید اور شرک کو جب ہم نے سمجھا ہے تو اس کا اثر ہماری زندگی میں کیسے ہونا چاہیے، ہمارے بدن پر، ہماری سوچ پر، ہمارے دل پر، ہمارے زبان پر، اس کلمہ توحید کا کیا اثر ہونا چاہیے. ایک مومن موحد اپنی زندگی کیسے گزارے، جیسا کہ پچھلے دروس میں بیان کیا تھا کہ ایمان کی تعریف میں، شرع اصطلاح میں ایمان کا مطلب ہے قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بالطاعه وینقص بالعصیان. ایمان مجموعہ ہے، زبان کے قول کا، دل سے تصدیق کرنے کا، یقین کرنے کا، اور بدن سے عمل کرنے کا، جو اللہ تعالیٰ کے فرما برداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے. وہ کلمہ توحید کی بنیاد ہی ایمان ہے. اور جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ توحید کسے کہتے ہیں، شرک کے متعلق بھی بعض باتیں ہم نے سمجھی ہیں، تو زبان سے اس کا اقرار کرنا اور دل سے اس پر یقین کر لینا اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ بدن پر، جسم پر اس کا اثر ظاہر نہ ہو. تو ان ابواب میں شیخ صاحب نے انہی چیزوں کا، انہیں چیزوں کو بیان کیا ہے کہ کلمہ توحید کا جسم پر کیا اثر ہونا چاہیے. دعویٰ کرنے والے تو بہت لوگ ہیں کہ ہمیں توحید کو سمجھا ہے، توحید پر ہم عمل کرتے ہیں، شرک سے ہم ڈرتے ہیں، لوگوں کو شرک سے آگاہ کرتے ہیں، لیکن کیا حقیقتاً انہوں نے توحید کو سمجھا ہے، شرک کو سمجھا ہے، توحید کو اپنایا ہے، شرک سے دور ہوئے ہیں؟ کیسے پتا چلے گا؟ زبان کے قول سے تو پتہ نہیں چل سکتا، دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن عملاً جو ثابت کر کے دکھاتے ہیں، اپنی زندگی توحید پر گزارتے ہیں اور اپنے آپ کو شرک سے بچاتے ہیں، تو ان کی زندگی میں پتہ چل جاتا ہے ان کے اپنے اعمال سے کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری بات مقدمے کے طور پر، کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کا تعلق عقائد سے ہے، اور عقیدے کا مطلب ہے دل کا جڑ جانا، یعنی آپ کا دل جب اللہ تعالی سے جڑ جاتا ہے تو اس کا اثر آپ کی زندگی میں یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ ساری زندگی گزارتے ہیں۔ آپ کا مقصد ایک ہی زندگی کا کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہوگا، آپ کے حرکات اور سکنات اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ صرف کر دیتے ہیں، آپ کا وہ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ شیخ صاحب اس باب میں اور بعد کے ابواب میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کی زندگی میں اتنا اثر کرتی ہے کہ آپ کا دل اس سے جڑ جاتا ہے تو اسے شرک کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل آگے بیان ہوگی، الاطلاق نہیں ہے، اس کی تفصیل آگے بیان کروں گا میں، لیکن یہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ دل کا جو جڑنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، آپ کا دل آپ کے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے، اس کا تعلق اپنے رب سے ہونا چاہیے۔ اس عقیدے سے کہ نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری چیز بھی پہنچا سکتی ہے، اسے شرک کہا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ کا دل اب کسی اور چیز کے ساتھ جڑ چکا ہے، اسی چیز سے ڈرتا ہے اور اسی چیز کو اپنا فائدہ مند سمجھتا ہے۔ تیسری بات مقدمے کے طور پر کہ جاہلیت میں جو عرب تھے وہ کالا دھاگا یا لوہے کی کوئی چیز لٹکاتے تھے گلے میں یا بازو میں، اس عقیدے سے کہ یہ چیز ہمیں آنے والے نقصان سے بچائے گی، محفوظ کرے گی، یا جو نقصان پہنچ چکا ہے اسے دور کر دے گی، محض یہ عقیدہ تھا۔ کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، یا بد نظر کا ڈر ہے، جادو کا اثر ہے، بہرحال کسی انسان کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے ایسے راستہ اپنایا جاتا تھا جو شرعی راستہ نہ تھا، اور شاید ان کو پتہ ہی نہ تھا، تو ان کے دل جڑے ہوئے تھے ان چیزوں سے۔ جب وحی کا نور نازل ہوا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو انہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ جو دار اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کا دل رب کے ساتھ جڑنا چاہیے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، نفع نقصان ان چیزوں میں نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر مشرکین جو تھے وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ جو بت ہے یہ ہمیں نفع بھی پہنچا سکتا ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، تو اس بت کو راضی کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مشرکین ہیں، شرک ہے یہ، ایسا عمل ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے. ان مشرکوں کا عمل کو اگر دیکھا جائے غور سے، ان کے عمل میں اور وہ لوگ جو گلے میں تعویذ لٹکاتے ہیں یا کالا دھاگا لٹکاتے ہیں باندھتے ہیں، یا لوہے کی یا تانبے کی کوئی چیز اپنے بازو میں یا گلے میں ڈال لیتے ہیں اس عقیدے سے کہ یہ ہمیں نفع اور نقصان پہنچا سکتی ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. ایک عقیدہ رکھتے پتھر سے، دوسرا عقیدہ رکھتے ان چیزوں سے، تو بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے. پانچویں بات مقدمے کے طور پر اس مسئلے میں، کیا یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی چیز نفع اور نقصان پہنچا سکتی ہے شرک اکبر ہے یا اصغر ہے؟ اس میں تفصیل ہے. کوئی شخص گلے میں اگر تعویذ لٹکاتا ہے یا بازو پر کوئی دھاگا باندھتا ہے، اس عقیدے سے کہ نفع نقصان کا مالک تو صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے، لیکن یہ جو تعویذ ہے، یہ جو کڑا میں نے پہنا ہوا ہے یا یہ جو کالا دھاگا میں نے باندھا ہوا ہے، یہ سبب ہے جو میری تکلیف کو دور کرے گا یا مجھے تکلیف سے مصیبت سے محفوظ کرے گا. اگر اس عقیدے سے باندھے تو یہ شرک اصغر ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں. لیکن اگر اس عقیدے سے باندھا ہے کہ نفع نقصان اسی چیز سے ہوتی ہے ذاتی طور پر، تو یہ شرک اکبر ہے. کیونکہ ذاتی طور پر نفع نقصان کا مالک صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالی. شرک اصغر کیوں ہے؟ اس کا ایک قاعدہ ہے جو پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا، اسے کہتے ہیں قاعدۃ الاسباب، سبب کا قاعدہ. اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو شرک اکبر و اصغر میں آپ کو یعنی بالکل آسانی ہو جائے گی پہچان میں. قاعدۃ الاسباب کا خلاصہ یہ ہے کہ سبب جو موجود ہیں دنیا میں وہ دو یا تین قسم کے سبب ہیں. پہلی قسم ہے کونی اسباب، قدرتی اسباب، جنہیں اللہ تعالی نے کونن پیدا کیا ہے کہ وہ سبب ہے. اس کی مثال بھوک اور پیاس. اب بھوک مٹتی ہے کھانا کھانے سے، پیاس مٹتی ہے پانی پینے سے. یعنی پانی سبب ہے پیاس کو مٹانے کا، کھانا سبب ہے بھوک کو مٹانے کا. اس کی دلیل ہے قرآن مجید میں یا حدیث میں؟ نہیں. تو کہاں سے پتا چلا ہمیں کہ روٹی کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے سبب بنایا ہے قونی طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا اس چیز کو اس لیے کیا ہے. دوسرے قسم کا سبب ہے شرعی سبب، جس کی دلیل قرآن مجید میں ایسے ہی حدیث میں موجود ہے. اس کی مثال زمزم کا پانی شفا ہے. زمزم کا پانی آپ اس نیت سے پیتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے تو ہم کہتے درست ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ زمزم کا پانی جس کے لیے پیا جائے اسی کے لیے، جس چیز کے لیے، کس نیت سے آپ پی رہے ہیں. اسی طریقے سے حبہ سودا کلنجی جو ہے، اس میں بھی شفا ہے. ہمیں کہاں سے پتا چلا؟ حدیث میں آیا ہے، صحیح حدیث میں آیا ہے. شہد شفا ہے، کہاں سے پتا چلا؟ قرآن مجید میں آیا ہے. تو یہ دلیل ہے کہ شہد، کلنجی، حبہ سودا جو ہے یا زمزم کا پانی، یہ شفا کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. یہ سبب کون سا ہے؟ شرع سبب ہے. تیسرے قسم کا سبب جو ہے وہ ہے تجربے کی بنیاد پر سبب. اگر کوئی چیز تجربے کی بنیاد پر ثابت ہو جائے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور اس فیلڈ کے متخصصین جو ہے وہ اس چیز اس کو بیان کریں کہ یہ چیز اس چیز میں فائدہ ہے اور اس تکلیف کو دور کر سکتی ہے، تو یہ بھی درست ہے، بشرط یہ کہ تجربہ کرنے والے سچے لوگ ہوں. اور اہل اختصاص میں سے ہوں. اس کی مثال پیناڈول کی گولی, پیناڈول کی گولی کھانے سے درد جاتا رہتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے؟ نہیں, تجربے کی بنیاد پر, تجربے کی بنیاد پر یہ واضح ہوا ہے, ثابت ہوا ہے کہ گولی کھانے سے تکلیف جاتی رہتی ہے. اور اس میں سبب کے متعلق جو ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں, سبب کے متعلق جو اہم باتیں ہیں, نمبر ایک کہ یہ جو سبب ہیں ذاتی طور پر اثر نہیں کرتی, اللہ تعالیٰ کے حکم سے اثر کرتی ہیں, ذاتی طور پر نہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور جو تجربے کی بنیاد پر چیز ہم بیان کرتے ہیں یہ شرط ہے کہ غالباً, سلامت اللہ, غالباً غالباً یعنی اکثر حالات میں وہ فائدہ مند ہے, کیونکہ ہمیشہ تو یہ نہیں ہو سکتا, مشکل ہے نا, لیکن اکثر اوقات میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فائدہ مند ہے. جزم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جزم ناممکن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہم غالب کیوں کہتے ہیں اکثر اوقات میں, کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دو مرتبہ کوئی چیز استعمال کرنے سے فائدہ ہو جاتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی چیز ہے اسی میں شفا ہے, تو ایک دو مرتبہ میں بات تجربے کی بنیاد نہیں ہوتی. تو اس لیے اکثر اوقات میں جو چیز ثابت ہو جائے اس میں فائدہ ہے تو وہ تجربے کے واپس سبب سمجھا جاتا ہے. نمبر تین, تعلق یعنی دل کا جڑنا اس چیز سے نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے, کیونکہ وہ صرف سبب ہے اور اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے. کتنے لوگ جو شہد استعمال کرتے فائدہ نہیں ہوتا ان کو, اللہ تعالیٰ نیچا فائدہ نہیں ہوا, اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو فائدہ ہو جاتا ہے. کتنے لوگ پینڈول کی گولی کھاتے ہیں درد نہیں جاتا, جب اللہ تعالیٰ چاہتے تو جاتا ہے. تو اصل مالک اللہ تعالیٰ شفا کا, یہ چیزیں صرف اسباب ہیں. اس سبب کی دلیل ہے, الحمدللہ دلیل موجود ہے. اس لیے اگر کوئی شخص پینڈول کی گولی یہ سمجھ کے کھاتا ہے اس میں مجھے فائدہ ملے گا تو یہ شرک نہیں ہے, شرک اصغر بھی نہیں ہے. یہ بات اس لیے میں بیان کر رہا ہوں, مخالفین کہتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کڑے کا ہاتھ میں لگانا یہ شرک ہے تو پھر پینڈول گولی کھانا شرک کیوں نہیں؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں, یہ فرق ہے. اب آتے ہیں کتاب کی طرف. جیسا فرماتے ہیں شرک میں سے ہے چھلے کا پہننا یا دھاگے کا استعمال کرنا یا ان جیسی ونحویہ یعنی ان جیسی دوسری چیزوں کا استعمال کرنا. کیوں؟ اس نیت سے یا اس عقیدے سے, لرفع البلاء او دفعہ, بلا تکلیف مصیبت کو رفع کرنے کے لیے یا دفع کرنے کے لیے. رفع دفع میں کیا فرق ہے؟ رفع کا مطلب ہے تکلیف پہنچنے کے بعد رفع, اور دفع ہی آنے سے پہلے, ابھی تکلیف ہوئی نہیں ہے, بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا تکلیف پہنچ چکی ہے اسے شفا حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تو یہ دو طریقے ہیں, رفع اور دفع. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ رفع تکلیف پہنچنے کے بعد, دفع پہنچنے سے پہلے. اور شیخ صاحب نے یہ مقدمے کی بات میں بھول گیا تھا کہ ان ابواب کو جو بیان کیا, چھٹے نمبر پر میرا خیال ہے یہ, ان ابواب کو جو بیان کیا تو شرک اصغر سے آغاز کیا ہے تدریج. شرک اصغر آہستہ آہستہ, اس کی کتنی قسمیں ہیں, آخر میں شرک اکبر کا بیان کیا ہے. تو بنیادی طور پر دھاگا لٹکانا یا تعویذ لٹکانا یا کڑے کا استعمال کرنا, سی پی کا استعمال کرنا, جتنی بھی یہ چیزیں ہیں بنیادی طور پر یہ شرک اصغر ہیں. الا یہ کہ لٹکانے والے کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ سبب نہیں ہے بلکہ ذاتی طور پر نفع نقصان کے مالک ہے, تو یہ شرک اکبر ہو جاتا ہے انسان کی عقیدے کے نیت کے مطابق. ٹھیک ہے, اب کتاب کی طرف واپس آتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں وقول اللہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے، اللہ کچھ جزائے خیر دے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ بند ہے. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ضرر تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو کیا وہ اس ضرر کو ہٹا سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے مجھے تو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. سورۃ الزمر آیت نمبر 38. اس آیت کریمہ میں جو اہم الفاظ استعمال ہوئے ہیں، افرائیتم یعنی مجھے خبر دیجئے، اور جو حمزہ استعمال کیا گیا ہے یہ استفہام انکاری کے لیے، یعنی ہرگز نہیں. عربی زبان میں استفہام بعض اوقات استعمال ہوتا ہے، یعنی سوالیہ جملہ استعمال ہوتا ہے انکار کے لیے، کیا ایسا ہوا یعنی نہیں ہوا. لیکن جو اسلوب ہے، اسلوب انداز بیان جو ہے، وہ سوال کی شکل میں ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں استفہام انکاری. تدعون من دون اللہ، تدعون کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ مطلقاً استعمال ہوا ہے. اگر دعا مطلقاً استعمال کی جائے اس مطلب ہوتا ہے عبادت، یعنی صرف پکار نہیں. تدعون یعنی تعبدون من دون اللہ، کسی بھی قسم کی عبادت غیر اللہ کے لیے صرف کرنا. قاعدہ بھول گئے آپ لوگ کیا؟ ہاں تو یہ تدعون دعا تو ہے، یہاں پر یہ ہے کہ دعا کا کون سی دعا ہے مطلقاً استعمال ہوئے. اگر دعا کا مطلقاً استعمال کیا جائے بغیر کسی قید کے تو اس مطلب ہے عبادت. من دون اللہ میں سب شامل ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کون؟ صرف بت ہیں کیا؟ نہیں، من دون اللہ کوئی بھی ہو سب شامل ہیں. اس میں درند، پرند، درخت، پتھر، جن، انس، فرشتے، اولیاء سب شامل ہیں، انبیاء وہ بھی شامل ہیں، من دون اللہ میں سب شامل ہیں. بضر یعنی کوئی تکلیف، مرض ہو، تکلیف ہو، بیمار، کوئی بھی تکلیف ہو. کاشفات ضر یعنی تکلیف کو دور کرنا. ممسکات یعنی منع کرنا. حسبی اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. توکل کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتے ہوئے اور شرعی اسباب پر عمل کرتے ہوئے. جو بغیر سبب کے بھروسہ ہوتا ہے وہ ناقص بھروسہ ہے، وہ توکل نہیں ہے، وہ تواکل ہے. ایک شخص گھر میں لیٹا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا، اللہ پہ بھروسہ ہے، بھئی نکلو روزی تلاش کرو، پھر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے. جب گھر میں لیٹے ہو آسمان سے آپ کے اللہ تعالیٰ پیسے نہیں برسائے گا، روٹی آسمان سے نہیں اترتی، روٹی آپ کی محنت سے ملے گی آپ کو. تو بھروسے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. توکل اللہ تعالیٰ پر توکل ہے کہ بس میں گھر میں لیٹا رہوں، سوتا رہوں، میں عالم بھی بن جاؤں گا، میں بڑا مالدار بھی بن جاؤں گا، میں دنیا بھی کما لوں گا. ہرگز نہیں. گھر سے نکلنا پڑے گا علم حاصل کرنے کے لیے بھی اور رزق کمانے کے لیے بھی. اس آیت کریمہ کی جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر، جو لوگ میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، عبادت میری بھی کرتے ہیں کسی اور کی بھی کرتے ہیں، ان کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھا دیجئے کہ یہ چیزیں جن کو تم پکارتے ہو، ان کے لیے قربانیاں کرتے ہو، نظر و نیاز کرتے ہو، حقیقتاً ان چیزوں کی جو حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ دور تو نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دینا چاہے یا اچھائی دینا چاہے تو یہ اسے روک نہیں سکتے، تو پھر فائدہ کیا ایسی چیز کو پکارنے کا جو نہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو ان کے ساتھ دل جوڑنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ شرک ہے یہ عمل، یہ آیت شرک اکبر کے لیے بیان کی جا رہی ہے، تو ان کا عمل کی برائی یہ ہے کہ ایسا گناہ کر رہے ہیں جس کی کوئی ازالہ نہیں ہے، کوئی مغفرت نہیں ہے، جب تک توبہ نہیں ہوتا، مشرک جب تک توبہ نہ کرے اس کو کوئی عمل قابل قبول نہیں اللہ تعالیٰ کے اندر، تو ان کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کے لیے عبادات صرف کرتے ہیں، نہ تو ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ان کی تکلیف دور کر سکتے ہیں، تو صرف تکلیف ہی تکلیف آپ کو پہنچا رہے ہیں کہ آپ کو شرک اکبر کے دلدل میں غرق کر رہے ہیں. اسے پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرمایا ہے، قل کہہ دیجئے، پہلے بھی قل ہے کہہ دیجئے، آخر میں بھی قل ہے کہہ دیجئے، پہلے منع کرنے کے لیے شر بیان کیا ہے، آخر میں خیر بھی بیان کی ہے. قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے. اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہی نفع نقصان کا مالک ہے، کیونکہ خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، زندگی بھی اس نے دی ہے، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، رزق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو نفع نقصان بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی اور ذات کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور میں بھی اپنے آپ کو اسی ذات کے حوالے کر رہا ہوں، وہی مجھے کافی ہے. کیوں؟ کیونکہ علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اسی ذات پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، کسی اور چیز کی طرف نہیں جاتے، نہیں بھاگتے کسی اور چیز کی طرف. سوال یہ ہے کہ یہ شرک اکبر پر آیت نازل ہوئی ہے، ہماری بات تو دھاگا لٹکانے میں ہو رہی ہے، اور یہ ایک بات کیسے ہو؟ یہ علماء کے علم کی بات ہے کہ کس طریقے سے وہ قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھتے ہیں اور کس طریقے سے فوائد نکالتے ہیں، پیغام نکالتے ہیں. اور یہ بھی طریقہ رہا ہے، جیسے آگے بیان ہوگا، صحابہ کرام سے بھی یہ ثابت ہے کہ شرک کے اکبر کی آیت کو شرک کے اصغر سے منع کرنے کے لیے بطور دلیل پیش کرتے ہیں ہمیشہ. یہ آگے بیان کروں گا میں، یہاں پہ اس کا ذکر ہے. صحابہ کرام جو آیتیں شرک اکبر پر نازل ہوئیں، انہی آیتوں کو شرک اصغر سے منع کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. یہ دلیل ہے، کیونکہ شرک تو مطلق ہے، اکبر ہو یا اصغر ہو، جب منع کی بات ہے تو دونوں منع ہے، اکبر بھی منع ہے تو اصغر بھی منع ہے، من باب اولا منع ہے. تو دونوں چیزوں میں یکسانیت کیا ہے؟ بت پرستی میں اور دھاگا لٹکانے میں کچھ چیز ہے یکسانیت دونوں میں؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ بت نفع نقصان کا مالک ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ دھاگا نفع نقصان کا مالک ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ تو کوئی فرق نہیں ہے. فرق کی چیز میں ہے، جو بت کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے وہ شرک اکبر کا میں مبتلا ہوا. اچھا، جو دھاگے کو نفع نقصان کا ذاتی طور پر مالک سمجھتا ہے وہ ابھی شرک اکبر میں مبتلا ہوا، دونوں برابر ہیں. لیکن جو شخص دھاگے کو یہ سمجھتا کہ یہ سبب ہے، اور حق میں سبب تو نہیں ہے، کیا دھاگا لٹکانا قدرتی طور پر سبب ہے تکلیف سے دور کرنے کا، جیسا کہ پانی پیاس مٹاتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو دھاگا باندھتے ہیں یہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے دھاگے کو اس لیے پیدا کیا کہ تکلیف کو دور کرے؟ نہیں، اس لیے پیدا نہیں کیا گیا. اچھا، کیا شریعت اس کی دلیل ہے کہ دھاگا لٹکانے سے تکلیف دور ہوتی ہے؟ نہیں. کیا تجربے کی بنیاد پر جو متخصصین ہیں، متخصص کون ہیں؟ بیماری کو دور کرنے کے متخصصین کون ہیں؟ ڈاکٹرز ہیں. کیا ڈاکٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ دھاگا لٹکانے سے تکلیف مرض دور ہو جاتی ہے؟ نہیں. اس لیے دھاگا لٹکانا سبب نہیں ہے. جس نے اس چیز کو سبب بنایا جو سبب نہیں، اس نے شرک اصغر کا ارتکاب کیا. یہ قاعدہ شرک اصغر کا، جس نے کسی چیز کو سبب سمجھا جو حقیقتا سبب نہیں ہے، اس نے شرک اصغر کا ارتکاب کیا. ٹھیک ہے.
جی
نہیں وہ بات آگے آئے گی ان شاء اللہ, اس کا خاص ہے, تعویذ کی بات اگلے درس میں آ رہی ہے, اس کی تفصیل میں بیان کروں گا. بات دھاگے کی اور کڑے کی ہو رہی ہے اس درس میں, اس کو اچھی طرح سمجھ لیں آپ. جو آج کل کڑے آئے ہوئے ہیں کہ یہ بلڈ پریشر کا علاج ہے, درد کا علاج, یہ بات غلط ہے, میڈیکلی ثابت نہیں ہے. یہ میں ڈاکٹروں میں جانتا ہوں کہ یہ غلط ہے, اور جس شخص نے یہ کڑا پہنا ہوا ہے وہ اسے اتار دے, یہ شرک اصغر میں سے, کیونکہ یہ سبب نہیں ہے میڈیکلی. بعض لوگوں نے کسی کمپنی اس کو ایجاد کیا ہے اور بغیر کسی اپروول کے اس کو بس بزنس کمانے کے لیے عام کر دیا ہے, اور لوگوں نے دھڑ دھڑ لینا شروع کر دیا ہے. یہ ایک نفسیاتی اثر ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے. میں نے ایک پروفیسر کو دیکھا پہنے ہوئے ہاتھ میں, اللہ مجھے تعجب ہوا, ڈاکٹر ہے, میں نے کہا یہ کیوں پہنا ہوا, کہتا ہے اس سے فائدہ ہوا ہے, مجھے میرا بلڈ پریشر کنٹرول ہو گیا. میرے بھائی جب آپ کی نفسیات ٹھیک ہو گئی اس چیز کو یہ سمجھتے ہوئے کہ اس میں فائدہ ہے, آپ غصہ کم ہو گیا, بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو گیا آپ کا. لیکن اس وجہ سے بلڈ پریشر ٹھیک ہوتا ہے یہ بات ہرگز نہیں ہے. اس آیت کریمہ میں جو اہم فائدے ہیں, نمبر ایک, اللہ تعالیٰ شرک پر کبھی راضی نہیں, اور شرک کے معاملے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس ذات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے, کیونکہ لفظ من دون اللہ کا استعمال ہوا. نمبر دو, استفہام انکاری کی اہمیت. نمبر تین, انکار منکر واجب ہے. اگر کوئی منکر دیکھتے ہیں آپ تو اس کا انکار واجب ہے. اب یہ آپ کی استطاعت ہے, ہاتھ سے روک سکتے ہو, زبان سے, یا کم سے کم دل کا درجہ ہے, منکر کو روکنا ضروری ہے. نمبر چار, شرک کا مطلب ہے غیر اللہ کی عبادت. نمبر پانچ, نفع پہنچانا یا تکلیف دور کرنا یہ اللہ تعالی کا خاص حقوق میں سے ایک حق ہے, جو کسی اور کے لیے صرف کرنا شرک ہے. نفع پہنچانا یا نقصان پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کے خاص حق ہے, کسی اور کے لیے یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے. نمبر چھ, اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا واجب ہے, اور توکل کی حقیقت یہ ہے کہ اسباب شریعہ پر عمل کرنا چاہیے. نمبر سات, قاعدۃ الاسباب, اسباب کے قاعدے کو سمجھنا ضروری ہے. نمبر آٹھ, شرک کے اکبر کی آیات بطور دلیل شرک کے اصغر کے لیے استعمال کرنا درست ہے. یعنی شرک کے اصغر سے روکنے کے لیے شرک اکبر والی آیات آپ بیان کر سکتے ہیں. آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں, وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما, سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں, ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, رأى رجلا, دیکھا ایک شخص کو, فی یده, اس شخص کے ہاتھ میں, حلقۃ من صفر, اس کے ہاتھ میں کڑا تھا پیتل کا. فقال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی سوال کیا, ما هذه, یہ کیا ہے. فقال, جس شخص نے وہ کڑا پہنا ہوا تھا اس شخص نے کہا, من الواہنہ, یہ واہنہ کی وجہ سے میں نے پہنا پہنا ہوا ہے. واہنہ کہتے ہیں ایک خاص بیماری جس میں جسم کمزور ہو جاتا ہے اور بازو میں درد ہو جاتا ہے, جو بازو ہوتے ہیں اس میں درد ہوتا ہے اور کمزوری محسوس ہوتی ہے, اسے واہنہ کہتے ہیں. ایک مرض ہے, اس مرض کی وجہ سے میں نے پہنا ہے تاکہ یہ تکلیف دور ہو جائے, یعنی اس کے علاج کے لیے میں نے پہنا ہے. فقال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انزعها, اسے اتار دو, فانها, بے شک یہ, لا تزیدک, تمہیں نہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی, یا تمہیں, لا تزیدک الا وہنا, تمہیں فائدہ تو نہیں پہنچا سکتی لیکن یہ ضرور ہے کہ تمہاری تکلیف میں زیادتی کر دے گی, تمہاری تکلیف اور بیماری اور درد زیادہ ہو جائے گا. فانک, بے شک اگر تو, لو مت, بے شک اگر تو اس حالت میں مر جاتا, وہی علیکا, اور یہ تمہارے ہاتھ میں ہوتی, ما افلحت ابدا, تو نے کبھی فلاح نہیں پائی. اسے امام احمد نے روایت کیا اور حاکم نے بھی روایت کیا, ابن ماجہ نے بھی روایت کیا, اور اسے امام ذہبی نے صحیح فرمایا. بڑی عظیم روایت ہے اور واضح الفاظ ہیں. قصہ ہے, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, اپنے صحابہ کی دیکھ بھال رکھتے تھے ہمیشہ. دیکھیں ہاتھ میں کڑا ہے, اس کو بھی دیکھ لیا. آج لوگ ہمارے بھی دوست ہیں, کبھی ہم نے کوئی پرواہ کی ہے کسی دوست کی کہ وہ کس حال میں ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ بیمار بھی ہوتا تو مشکل سے وقت ملتا ہے ٹیلی فون کرنے کا, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گزرتے گزرتے ایک شخص کے ہاتھ میں ایک کڑا دیکھا. مسئلہ عقیدے کا ہے, عام بات نہیں ہے. فوراً اس شخص سے پوچھا بات, ما افلحت ابدا, جو بعد میں بات ہوئی اس کے متعلق ہے, فلاح کے متعلق ہے. ہمارے میڈیکل میں زندگی موت کے جو معاملہ ہوتا ہے نا, جو ایمرجنسی ہوتی ہے, تو ہم سب الرٹ ہو جاتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے متعلق جو پریشانی کا باعث چیز بن سکتی ہے اس کے متعلق ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں, آگے آگے ہوتے ہیں. تو صحابی, یاد رکھیے صحابی ہیں جن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. اس شخص سے سوال کیا, یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ اب نظر تمہارے کڑا پہنا ہوا ہے, کیا مطلب کیوں پہنا ہوا ہے؟ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں بیماری ہے, تکلیف ہے, میں نے اس لیے پہنا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی نہیں کرتے کہ تم نے شرک کیا ہوا ہے. ہمارے جیسا کوئی مولوی ہوتا تو کہتا ہو کیا یہ اتارو, یہ شرک ہے یہ. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, یہ حسن اخلاق ہے, تربیت ہے حسن اخلاق کی, کہ یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ اس صحابی نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے تکلیف ہے, بیماری, میں نے اس لیے پہنا ہوا ہے تاکہ بیماری دور ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا, حکم دے کر, انزعها, فعل امر ہے, انزعها, اسے اتار دو. اور پھر وجہ بھی بیان کی ہے. آج ہم لوگ لوگوں کو روکنا جانتے ہیں, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, وہ غلط ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں آتا کہ غلط کیوں ہے. اب دیکھیں, اب کسی بچوں کو کہیں نا یہ بری بات ہے نہ کریں تو پریشان ہو جاتے ہیں, برا ہے تو بتائیں برا کیوں ہے. آج بچہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہے, تو آپ کیا سمجھ, جو آپ کے سامنے بزرگ کھڑا ہے, اس نے 40-50 سال کی زندگی گزاری ہے, اس نے کڑا پہنا ہوا ہے ہاتھ میں, آپ اسے کہتے ہیں اسے اتار دو, اس سے پہلے کہ وہ سوال کرے کیوں اتارو, آپ خود جواب دے کہ اسے کیوں اتارنا چاہیے. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا, اسے اتار دو کیونکہ یہ تمہارے بیماری میں اضافہ تو کر سکتی ہے, تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اچھا, بیماری میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے, کوئی جانتا ہے بیماری میں اضافہ کیسے؟ بارک اللہ فیک, دوائی تو کھائی نہیں ہے تم نے, کڑے پہ گزارا کرتے جا رہے ہو, یہ اس میں علاج بھی نہیں ہے, بیماری بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ عقلی طور پر تو بڑھے گی میرے بھائی, جب آپ کسی بیماری کا صحیح علاج نہیں کروائیں گے بیماری تو بڑھے گی اور ہلاکت بھی ہو سکتی ہے. یعنی ایک شخص کو ٹی بی ہے نعوذ باللہ, وہ جاتا ہے کسی حکیم کے پاس اور اسے کہتے ہیں یار پینڈول کی گولی کھاؤ بخار کے لیے دوائی کھاؤ. جب وہ دوسری دوائی کھاتا رہے گا جو اصل بیماری کی نہیں ہے تو کیا خیر اس کی مرض بڑھے گی یا کم ہوگی؟ کیونکہ اصل علاج تو اس نے کیا نہیں ہے. اب اس نے کڑا ہاتھ میں پہنا ہوا ہے اور اسی طرح گزارا کرتا جا رہا ہے اور آپ کو تسلی دے رہے کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں نفسیاتی علاج, اور حقیقتا بیماری بڑھتی جا رہی ہے. تو اس لیے سب سے پہلے اسے اتارو کہ تمہیں فائدہ تو نہیں پہنچا سکتی بلکہ نقصان دے رہی ہے. نقصان دو قسم کے, ایک تو اس دنیا میں نقصان ہے بیماری بڑھ رہی ہے, دوسرا آخرت میں نقصان ہے ما افلحت ابدا. یعنی بات تفصیل سے اور تفصیل بلاغت دیکھیں, فصاحت دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فوراً دنیا میں نقصان بیان کر دیا اور آخرت میں یہ نقصان, اگر تیری موت اسی وجہ سے ہو جاتی یا اسی حالت میں ہو جاتی کہ یہ کڑا آپ کے ہاتھ میں ہوتا آپ کبھی فلاح نہ پاتے. فلاح نہ پاتے کا کیا مطلب؟ اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ صرف یہی مجھے ذاتی طور پر شفا دے سکتی ہے تو شرک اکبر ہے, اگر یہ سبب ہے تو شرک اصغر ہے. کیسے فلاح نہیں پائیں گے؟ اگر شرک اکبر کا عقیدہ تو کبھی جنت میں جائیں گے نہیں, اور اگر شرک اصغر کا عقیدہ ہے تو جنت میں تو جائیں گے لیکن حساب دینے کے بعد, تو کبھی فلاح نہ پاؤ گے. اس میں دو فائدے اچھی طرح یاد رکھیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جہالت کی وجہ سے شرک پر عمل کرتا رہے تو اس کا عذر نہیں ہے, کیونکہ اس زمانے میں علم تھا, نبوت کا زمانہ تھا. اور دوسری بات, آج کل کے دور میں بھی اچھی طرح سمجھ لیں, علم آج منتشر ہو گیا ہے, جب نیٹ آ گیا ہے ڈش آ گئی, اب لوگوں پر یہ حجت قائم ہو گئی. نیٹ خاص طور پہ جہاں جہاں پر بھی جائیں سلفی ویب سائٹ ہے, حدیثوں کی ویب سائٹ ہے, سب کچھ موجود ہے, لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, علماء کے خطبات اس میں موجود ہیں, ان کے لیکچرز موجود ہیں, لوگ سنتے نہیں ہیں. کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے کہ یہ وہابی ہے, ان کی بات نہیں سنتے ہم. میرے بھائی حجت قائم ہو گئی ہے, تم وہابی کہو تم حدیث کہو تم نفرت کرو جو کچھ بھی کرو, آپ پر حجت قائم ہو, آپ کو علم مل چکا ہے, اب جہالت ختم ہو گئی ہے, اب کوئی باندھا نہیں چلے گا, کوئی عذر نہیں ہوگا. میں افلحت ابدا, کبھی فلاح نہیں پاؤ گے. اچھا تیسری بات یہ ہے اس معاملے میں, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اگر شرک ہو جاتا تو ان کی معافی بھی نہیں. شرک کا مسئلہ سنگین مسئلہ ہے, عام مسئلہ نہیں ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ شرک بعض اوقات ایسے چھپا ہوتا ہے کہ صحابی سے بھی چھپ سکتا ہے. تو آج کل کے دور میں کیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بس ہر چیز کا پتہ ہے. پانچویں نمبر پہ شرک سے ڈرنا چاہیے, نہیں ڈرنا چاہیے. جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فلاح نہیں پا سکتا ایک کڑے لٹکانے کی وجہ سے, تو آج ہمیں ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ چھٹے نمبر پہ علم حاصل کرنا ضروری ہے, اور علم سے ہی راستہ روشن ہوتا ہے, علم سے ہی ہم جان سکتے ہیں کہ یہ شرک ہے یا شرک نہیں ہے, شرک کہاں پر ہے اور توحید کہاں پر ہے. اب حدیث کی طرف واپس آتے ہیں. فوائد نمبر ایک جو پیغام ہے اس حدیث میں, شرک کا خطرہ, شرک کے خطرے کو جاننا. نمبر دو, صحابہ کرام کی فضیلت, سیدنا عمران بن حسین کی فضیلت کہ انہوں نے اس حدیث کو ہم تک پہنچایا. اور آپ جانتے ہیں وہ شخص کون تھا؟ یہی صحابی تھے, خود تھے سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے چھپایا نہیں, رجل کی بات کی ہے کہ کوئی شخص تھا لیکن حدیث کو نہیں چھپایا کہ ایسا ہوا ہے, مجھے پتا چل گیا ہے امت تک یہ بات, میں مجھ پر فرض ہے کہ میں پہنچاؤں. یہ فضیلت ہے صحابہ کرام کی. نمبر تین, انکار منکر کے مراتب میں سے سب سے پہلا مرتبہ کیا ہے؟ زبان سے, یعنی زبان سے آپ منکر کو روک سکتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے ہاتھ کا استعمال کرنے سے, خاص طور پہ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ سننے والا بات کو سمجھ لے گا اور خود اسے اتار دے گا. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ صحابہ کرام نے خود, آگے روایت آئے گی کہ صحابی نے خود تعویذ کو یا اس کڑے کو یا دھاگے کو توڑا ہے, دھاگا اس شخص نے باندھا ہوا تھا اسے نکال دیا, سیدنا حذیفہ نے, روایت آ رہی ہے. تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اس کی اپنی حالت ہے، اپنا موقع ہے. جب آپ کو یقین ہے کہ زبان کافی تو زبان سے کافی ہے بس. نمبر چار، کسی چیز کو رد کرنے سے پہلے یا فتویٰ دینے سے پہلے استفسال ضروری ہے. استفسال، تفصیل پوچھنا، فتویٰ دینے سے پہلے تفصیل پوچھنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ بس تم مشرک ہو، تم کافر ہو، تم بدعتی، تم تفصیل جان لے کہ یہ. ہاں یہ کہنا کہ جس نے ایسا عمل، جس نے بھی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، لیکن فلاں شخص نے کیا ہے، تفصیل اسے پوچھو. اور انکار منکر سے پہلے تفصیل پوچھنا بھی ایک دعوت کے کاموں میں سے ایک طریقہ ہے، دعوت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ تفصیل پوچھ کر دعوت دینا. نمبر چار. نمبر پانچ، نیت کا اعتبار ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ نیت کیا ہے اس شخص کی جس نے یہ پہنا ہوا ہے، کہ اسی کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں شرک ہے یا نہیں ہے، شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے، کیا ہے. اگر یہ نیت ہوتی کہ میں نے اسے خوبصورتی کے لیے پہنا ہوا ہے تو یہ شرک نہیں ہے. لیکن مرد کے لیے حرام ہے کہ لوہے کا استعمال کرے یا تانبے کا استعمال کرے. لوہے کا استعمال کرنا مرد کے لیے حرام ہے، شرک نہیں ہے. ویسے خوبصورتی کے لیے لوہے کا استعمال کرنا مرد پر حرام ہے. اب مسئلہ الگ ہو گیا، شرک نہیں ہے. کون سا؟ ہاں، لوہے کی گھڑی جو ہے، گھڑی میں جو استعمال ہوا ہے یہ ایک مقصد، ایک گھڑی، لوہا آپ کا مقصد نہیں ہے. یعنی جو لوہا اس کے اوپر موجود ہے وہ آپ نے نہیں پہنا ہے، لیکن لوہا جو بذات خود ہے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اور دوسری بات، نحاس جو ہے، گھڑی عام طور پہ نحاس استعمال ہوتا ہے اس میں. ہاں چاندی جائز ہے، چاندی جائز ہے مرد کے لیے. لوہے کی روایت آئی، لوہا منع ہے. کتنا نمبر ہے؟ نمبر چھ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی حرام چیز سے علاج کرنا حرام ہے، غیر شرعی چیز سے علاج کرنا حرام ہے. حرام میں کبھی بھی فائدہ نہیں ہے. اگر کسی کو بعض اوقات فائدہ بھی محسوس ہو تو اس کا نقصان اس فائدے سے زیادہ ہے. یہ قاعدہ ہے، حرام میں کبھی فائدہ نہیں ہے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس میں فائدہ کبھی نہیں ہے. اگر بعض اوقات فائدہ بھی کسی کو محسوس ہو تو اس کا ضرر، اس کا نقصان اس فائدے سے زیادہ ہے. جو شخص علم حاصل کر سکتا ہے، اس کے بعد میں کتنا، نمبر آٹھ، جو شخص علم حاصل کر سکتا ہے تو عذر جہل، جو شخص علم حاصل کر سکتا ہے تو جہالت اس کا عذر نہیں بن سکتی. نمبر نو، عملوں کو دار و مدار خواتین پر ہے، خاتمے پر ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم. نمبر دس، شرک ایسی بیماری ہے جو ہلاک کر دیتی ہے. نمبر گیارہ، بعض اوقات اچھے لوگوں سے بھی شرک ہو سکتا ہے، لا علمی کی وجہ سے. لا علمی کی وجہ سے بعض اوقات اچھے نیک اور صالح لوگوں سے بھی شرک ہو سکتا ہے، یعنی غلط ان سے بھی ہو سکتی ہے. میرا بھی صحابی معصوم نہیں ہے. لوگوں کے یہ عقیدہ کہ اولیاء معصوم ہیں، تو اولیاء کہاں سے معصوم ہو گئے؟ جب اولیاؤں کے سردار معصوم نہیں ہیں تو اولیاء کہاں سے معصوم ہو گئے؟ چلو اگلے درس میں پورا کریں گے انشاءاللہ، اگلے درس میں یہ اور اگلا باب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پورا ہو جائے، کیونکہ دونوں باب جو ہیں یہ اور اگلا باب جو ہے دونوں کا موضوع ایک ہی ہے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
پچھلے درخت میں جو بتایا تھا قائد الاربعہ میں وہ تو حضرت ربوبیت مشرقین تو بالکل ٹھیک تھے، یہ تو ان کا ربوبیت کا حصہ نہیں جو انہوں نے حکومت دے دی.
جی ہاں، جو مشرقین موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف گروہ میں تھے، ان کی اکثریت جو تھی وہ صرف عبادت صرف کرتے تھے، مشکل کچھ حاجت روائی ان میں نہیں سمجھتے تھے، یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے. ان میں بعض ایسے تھے جیسے اس آیت کریمہ میں ذکر ہوا ہے، بعض ایسے تھے جو ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، لیکن بنیادی طور پر جو مشرکین عرب تھے ان کا شرک الوہیت میں تھا، عبادت میں تھا، ربوبیت میں نہ تھا. جیسے کہ بعض سے یہ بھی واضح ہے کہ وہ بعث کے منکر تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں. قال من یحیی العظام وهی رمیم، سورۃ یاسین میں، کون ہے جو ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ پیدا زندہ کرے گا؟ یہ بھی کسی مشرک نے سوال کیا اس زمانے میں. بعض یہ تھے جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ دوبارہ زندگی ایسے ظلم نہ کرو، تو مختلف گروہ تھے، مختلف عقیدہ رکھتے، کیونکہ کوئی ایک چیز نہیں تھی جن کے پیچھے وہ چلتے، جو جس کو اچھا لگتا اسی راستے پہ چلتا رہتا بغیر کسی خاص عقیدے کے یا بغیر کسی ایسی چیز کے پیچھے چلنے کی جو سب کو جمع کر دے. یعنی ایک سوچ نہیں تھی، ایک عقیدہ نہیں تھا. ہاں، یکسانیت اکثر میں یہ تھی، شرک یہ سب میں یکساں تھی. ہاں، تو یہ شرک اکبر ہے. شرک اکبر یہ ہے کہ کسی کے لیے عبادت صرف کرنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، شرک اکبر ہے. اور ابو جہل ابو لہب یہی کرتا تھا، یہ لوگ یہی کرتے تھے کہ دعا، پکار، قربانی، نظر و نیاز بتوں کو نہیں کرتے تھے. جب سوال کیا جاتا تھا کیوں کرتے ہو، وہ کہتے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، لیکن یہ ہمارا وسیلہ ہے، ہماری شفاعت اللہ تعالیٰ کے ہاں کریں، کیونکہ یہ نیک اور صالح لوگ تھے، بزرگ تھے، اچھے لوگ تھے، یہ وسیلہ ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی سنتے ہیں، تو اس لیے ہم یہ عبادات صرف کرتے ہیں ان کے لیے. تو یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ یہ شرک فی العبادہ ہے. اب جو شرک اصغر کا معاملہ ہے، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بعض علماء نے یہ فرمایا کہ دونوں شرک اللہ معاف نہیں کرے گا. شیخ صاحب متیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی شرک معاف نہیں کرے گا، اکبر ہو یا اصغر ہو. لیکن جو صحیح بات ہے اس میں، محققین علماء شیخ بن باز بن عثیمین علامہ البانی فرماتے ہیں کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر ہے اور شرک اصغر ہے. شرک اصغر کبیرہ گناہ ہے، اس سے بھی بڑا کبیرہ گناہ ہے، سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک اصغر ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہے تو شرک اصغر والے کو معاف کر دے، لیکن وہ خطرے میں ضرور ہے، خطرے میں ضرور ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں، شرک اصغر جو ہے، یعنی جیسا کہ آگے روایت آئیں گی کہ بعض صحابہ سے بھی ایسے الفاظ، ابھی عملاً ایک صحابی سے غلطی ہوئی، اور بعض اوقات ایسے صحابی بھی موجود تھے جنہوں نے یعنی شرک کے الفاظ استعمال کیے، ماشاءاللہ وشئت یا رسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور تو چاہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طریقے سے عمل موجود تھا. کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں حکم دوبارہ کلمہ پڑھو؟ اگر شرک اصغر نہ ہوتا، سب شرک اکبر ہی ہوتا، یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے. یعنی شرک اکبر کیوں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، کفر ہے. لیکن شرک اصغر میں جو شرک اصغر پہ عمل کرتا ہے وہ حقیقت دار اسلام میں داخل ہی ہوتا ہے، خارج نہیں ہوتا. توبہ سے تو معاف ہوتا ہے، توبہ سے تو کفر معاف ہو جاتا ہے، توبہ سے تو سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، توبہ سے شرک بھی کفر بھی سب معاف ہو جاتا ہے. جی،
اسلام میں خارج ہو گیا
یہ نا شرک اکبر والا شخص جو ہے جب توبہ کر لیتا ہے اس توبہ سے وہ کلمہ پڑھنے دائرے سے داخل ہو جاتا ہے, بات تو یہ ہے نا. لیکن شرک اصغر والا جو ہے اس کے توبہ کافی کلمہ نہ بھی پڑھے تو اصل میں حقیقت مسلمان ہے وہ.
یہ نہیں تھی کہ ان لوگوں نے شفاعت جو ہے وہ اللہ کے لیے کی, لیکن ان کو جو وسیلہ بنایا تو یہ ایک سبب بنایا, لیکن اصل میں وہ جانتے ہیں کہ شفاعت جو اللہ ہی کرتا ہے. تو سبب صرف بنایا تھا, ابھی قاعدہ جو بیان کیا تھا کہ سبب جو ہے
نہیں, یہ سبب ربوبیت میں ہے, الوہیت میں نہیں ہے. دونوں فرق سمجھیں. عبادت میں وہ کیا کرتے بتوں کے لیے, پکارتے تھے. پکارنا بذات خود عبادت ہے کہ نہیں؟ یہ عبادت کسی اور کے لیے صرف کرنا کیا ہے؟ شرک اکبر ہے. اس میں تو اتفاق ہے. جو بات سبب کی ہو رہی ہے, کسی چیز میں نفع نقصان کا عقیدہ رکھنا کہ یہ سبب ہے اس میں نفع نقصان ہو سکتا ہے, اور نفع نقصان جو ہے ربوبیت کا حصہ ہے, الوہیت کا حصہ نہیں ہے, عبادت کا حصہ نہیں ہے. نفع نقصان جو ہے یہ صفات ربوبیت میں سے ہے, الوہیت کی صفات عبادت کی صفات میں سے نہیں ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی بھی چیز نفع نقصان کی مالک ذاتی طور پر شرک اکبر ہے, ذاتی طور پر. یا سبب ہے نفع نقصان کا اور اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے, شرک اصغر ہے.
کیا رسول اس سے کہا جا سکتا ہے کہ جو توحید العبادہ ہے وہ کسی کے لیے بھی صرف کرنا ہمیشہ شرک اکبر ہوگا؟
ہاں, تو یہ تو پکی بات ہے, تو بنیادی بات ہے.
ہمیشہ
شرک اکبر ہے کہ کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے صرف کرنا شرک اکبر ہے. یہ تو قواعد میں ہے. عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کوئی بھی حق آپ اللہ تعالیٰ کا حق کسی کو دے دیتے ہیں شرک اکبر. تو بھول گئے تعریف آپ لوگ. شرک اکبر کی تعریف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق غیر اللہ کو دینا, غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر کرنا. کیسے برابر ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کا حق اس شخص کو دے دیں گے, اس چیز کو دے دیں گے. عبادت اللہ کا حق ہے. نماز کس کا حق ہے؟ روزہ, زکوٰۃ, حج صرف اللہ تعالیٰ کا, کیونکہ یہ عبادات ہیں. تو پکار, دعا, پکار, نظر و نیاز, قربانی, یہ عبادات نہیں ہیں. عبادات یہ کس کا حق ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا. جیسے نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی جاتی ہے, ویسے پکار بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کی جاتی ہے. جس نے غیر اللہ کو پکارا اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا. تینوں میں ہے, شرک اکبر, شرک اصغر, ربوبیت میں بھی ہے, الوہیت میں, اسماء و صفات میں بھی ہے. ابھی کافی وقت ہو گیا ہے. شرک اکبر اور اصغر تینوں اقسام کی شرک میں ہے. اگلے درس میں تفصیل بیان کروں گا, کافی وقت گزر گیا ہے. سبحانک اللہ بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.